الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات سورۃ الحجرات کی آیات 2-5 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کیا گیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو مراد اس سے یہ ہے کہ نبی کی بات پر اپنی بات کو فوقیت مت دو ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی رائے ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرو اور ان کی رائے کا احترام کرو ان کی خواہش پر عمل کرو ان کے حکم کو ترجیح دو اس پر اپنی رائے اپنی خواہش اس کو فوقیت مت دو مزید فرمایا ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر باز کم لباس اور ان کے سامنے اپنی آواز کو ایسے اونچا نہ کرو جیسے کہ تم میں سے باز کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرتے یعنی ظاہری اعتبار سے بھی گفتگو کے دوران ان کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ دھیمی آواز کے ساتھ گفتگو کرو نہ اپنی رائے کو ان کی رائے پر فوقیت دو اور نہ تمہاری آواز محفل میں ان کی آواز سے اونچی ہو جائے انتحبت اعمالکم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ تک نہ ہو یعنی اللہ کے رسول کی بے ادبی کا اتنا بڑا نقصان ہوگا اتنا بڑا گھاٹا ہوگا کہ اب تک جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی زیرو کر دے گا ضائع کر دے گا اگر تم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اوپر اللہ کے رسول کی مرضی پر فائق کیا اور یا تم نے ان کی بات کے ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کر دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے تقوی کے لیے واقعی ان کے دلوں میں خدا خوفی ہے تقوی ہے اس لیے وہ اللہ کے رسول کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، و اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک اے نبی جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکار پکار کر بلاتے ہیں. ایک دیہاتی لوگوں کا وفد آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے آواز دینی شروع کی، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا. فرمایا کہ جو لوگ اے نبی آپ کو حجروں کے باہر سے بلاتے ہیں آوازیں دے دے کر، اکثرهم لا یاکلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے پاس باہر آ جاتے. ظاہری بات ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے تو آپ نے باہر آنا ہی آنا تھا، تو تھوڑا انتظار کر لیتے نماز کے وقت کا، لکان خیر اللہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. البتہ چونکہ تھے نا سمجھ لائل، اس لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا، لیکن مناسب یہ ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول کے آرام میں خلل نہ ڈالتے، یا اس وقت ممکن ہے وہ کوئی اہم کام کر رہے ہوں اس میں خلل نہ ڈالتے، باہر پورے صبر کے ساتھ انتظار کرتے، اللہ کے رسول باہر تشریف لے آتے تو اس وقت ان کے سامنے اپنے آنے کا مدعا بیان کر دیتے. تو یہ چار آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ کے رسول کا ادب، احترام، آپ کی تعظیم، اس کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا مقام رکھا ہے، کہ اگر اپنی رائے کو اللہ کے رسول کی رائے کے اوپر فوقیت دے دی، یا ان کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیاں انسان کی برباد کر دیتا. ظاہری بات ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھے، آپ کی محفل میں بھی جاتے تھے، وہ تو براہ راست ان آیات کے مخاطب ہیں، لیکن آج ہم ان آیات پر کیسے عمل کریں؟ ہمارے لیے بھی آج اس کی صورت یہی ہے کہ اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا کوئی ارشاد آ جائے، تو پھر اپنی جو بھی سوچ ہے اس سوچ کو اس ارشاد کے مطابق تبدیل کر لیں. فرض کیجئے ایک آدمی کا ایک موقف ہے، دوسرے کا دوسرا موقف ہے، دونوں میں بحث چل رہی ہے، تو اگر ایک شخص اپنے موقف کے دلیل میں اللہ کے رسول کا ارشاد پیش کر دے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات یوں بیان فرمائی، اب بھی اگر ہم بحث جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو بڑھا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تحقیق کی جائے کہ آیا یہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ حدیث کس سند کی ہے، ایسا نہ ہو کوئی ضعیف حدیث ہو، اس کے مقابلے میں وہ کبھی حدیث ہو. لیکن جب حدیث سامنے آ جائے تو پھر حدیث کے سامنے اپنی کوئی بات رکھنا، اپنی کو رائے پیش کرنا، یہ گویا پھر اس آیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے انسان کے اعمال وہ ضائع کر دے گا، ان کا ثواب اس سے وہ محروم ہو جائے گا. اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، یہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ آپ کی بات پر اپنی بات کو اوپر نہ کیا جائے، کوئی اگر آپ کی نافرمانی کرے یہ تو اور بھی اس سے بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دیں اور وہ جانتے بوجھتے اس حکم کے خلاف عمل کرے، یہ تو اور بڑی گستاخی ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑی گستاخی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے، آپ کی توہین کرے، یہ تو اور بڑا جرم ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے پوری امت کا اجماع ہے، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کے سارے مکاتب فکر اور اہل تشیع بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم توہین کرتا ہے وہ شخص مرتد ہے، کافر ہے اور واجب القتل ہے. اگر کافر نے توہین کی ہے تو واجب القتل ہے، اگر مسلمان نے حرکت کی ہے تو وہ کافر ہے اور مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے. اس میں آج تک امت میں اس میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں. بلا وجہ ان مسائل کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے، اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ان ایشوز کے اندر لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے. اب اس وقت ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی ہے، یہ بحث پہلی دفعہ نہیں چھڑی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ چھڑی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی اور عدالت نے ان کے ہر حوالے سے پوری کی پوری کاروائی کی، پوری کی پوری تحقیق کی، ان کو مجرم قرار دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے بیرونی آقا ہیں ان کی طرف سے ایک دم جو ہے وہ حکم آ گیا تو یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ان کے ایجنٹ ہیں یہاں پر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان مجرموں کو یہاں سے بحفاظت باعزت یہاں سے ان کے ملکوں کے اندر پہنچا دیتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہے وہ ہمارے یہ دشمن وہ ان کی پوری عزت افزائی کرتے ہیں۔ سلمان رشدی ملون نے گستاخانہ کتاب لکھی، اس کو ملکہ برطانیہ نے ایوارڈ دیا، اور اس کو اس کی آج تک حفاظت وہ کر رہے ہیں، اس کو اسپیشل سیکورٹی دے رکھی ہے۔ تسلیمہ نسرین نے گستاخانہ کتاب لکھی، اس کو بھی فوری طور پر ناروے میں ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور گویا وہ ان کے لیے بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ جو شخص بھی اگر چاہتا ہے کہ آج میں پاکستان سے چلا جاؤں کسی یورپی ملک میں، تو اس کے لیے آسان ترین کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی توہین کرے، اور یہ سارے کے سارے جو مغرب ممالک ہیں وہ بھی حرکت میں آ جائیں گے، اور ان کے ایجنٹ ہمارے ملک میں حرکت میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ کسی بھی یورپی ملک کے اندر اس کو بھیج دیں گے، ہر ملک اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ اصل میں یہ وہ ایشو ہے جو اس وقت بھی گرم ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ایشو گرم کیسے ہوا؟ کہ ہماری ننکانہ صاحب کے سیشن جج نے پوری تحقیق کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ آسیہ نامی ایک عورت نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے کئی پنچایتوں میں اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، اور تمام وکلا کہہ رہے ہیں، وہاں کی بار کونسل کہہ رہی ہے ننکانہ صاحب کی، کہ یہ جج جو ہیں یہ انتہائی دیانتدار ہیں، ان کی بڑی اچھی شہرت ہے، انہوں نے فیصلہ دیا۔ لیکن گورنر پنجاب صاحب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر اس خاتون کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ایک گستاخ رسول کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پورے یقین سے کہا کہ یہ درخواست صدر صاحب کے نام رحم کی اپیل، یہ اپنے سامنے اس کو لکھوایا اور کہا کہ میں خود جا کر صدر کو پیش کروں گا اور میں اس خاتون کو اس سزا سے بچا لوں گا، بڑے یقین کے ساتھ کہا، اور مزید کہا کہ یہ جو قانون ہے تحفظ ناموس رسالت کا، یہ کالا قانون ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ فوری طور پر حکومت بھی سرگرم ہو گئی، اور جو اقلیتی امور کا وزیر ہے ہمارے ہاں شہباز بٹی، اس کی قیادت میں کمیٹی بنا دی گئی تاکہ اس قانون تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے پوری نظر ثانی کی جائے، اور اس کے بعد حکومت ہی کے ایک اہم جو ہے وہ رکن نے اس قانون کے حوالے سے ایک اسمبلی کے اندر بل بھی داخل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ دوبارہ اس وقت جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس حوالے سے بعض سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج آپ کے سامنے کچھ ان کے جوابات رکھ دوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ توہین رسالت واقعی جرم ہے کہ نہیں؟ لبرل طبقہ کہتا ہے کہ بھائی صحافت آزادی ہے، ہر شخص کو آزادی ہے، تو آزادی کا تقاضا ہے کہ جو آدمی جو چاہے کہے۔ اس حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ گستاخانہ کارٹون بنتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو آزادی کے نام کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی توہین کرنا یہ کوئی جرم نہیں، حالانکہ خود ان کے اپنے ہاں بھی ہر ملک میں جو بھی قوم کا ہیرو ہے اس کی توہین کرنا وہ جرم قرار دیتے ہیں۔ روس میں آپ لینن کی توہین نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ کوئی منفی بات نہیں کہہ سکتے۔ یورپی ممالک میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کوئی گستاخی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے پر پوری یورپی دنیا میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ ایک ڈرامہ ہے جس کو کچھ یہودیوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو کئی صحافی جنہوں نے اس کے خلاف لکھا آپ بیچارے جیلوں کے اندر پڑے سڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اور خود ہمارے ہاں بھی کئی مرتبہ ہمارے ارکان اسمبلیوں نے یہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جا کر یہ کہا ہے کہ ہماری توہین ہوئی ہے، ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، ہمیں رستے میں جو ہے وہ روکا ہے پولیس نے، ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے۔ تو ان کی توہین ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لینن کی توہین ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ان کے قومی ہیروز کی توہین ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اور ایک ایسی ہستی کی توہین کہ جو ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کرنے والی شے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے اور آپ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ قوم قوم رسول ہاشمی ہے، ورنہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، کئی پیغمبروں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، عیسائی بھی کئی پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو چیز ایک مسلمان کو مسلمان ثابت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 125 انسانوں کا دل دکھانا یہ کیا کوئی جرم نہیں ہے؟ لہذا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی توہین ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آیا ٹھیک ہے، مان لیا چلو جرم ہے، تو یہ بتاؤ کیا اس جرم کی سزا موت ہونی چاہیے؟ یہ اتنی بڑی سزا، اور گاندھی، جاوید گاندھی صاحب جیسے دانشور تو کہتے ہیں قرآن سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے۔ ان کے اور وزیر ساتھی وہ بھی آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ صرف دو شکلوں میں انسانی جان لی جا سکتی ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی جان کے بدلے میں جان لیے بغیر یا فساد فی الارض کے جرم کے بغیر کسی کی جان لی، اس نے تمام انسانوں کی جان لی۔ دو شکلوں میں جان لینا جائز ہے، قاتل ہے، جرم ثابت ہو جائے تو جان لے لو، قصاص ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے تو اس سے، اس فساد مچانے والے کی جان لی جا سکتی، اس کے علاوہ اور کوئی شکل وہ کہتے ہیں ہی نہیں۔ لیکن کیا اللہ کے رسول کی توہین کرنا اور لوگوں کے محبت کے جذبات کو مشتعل کرنا، کیا یہ فساد فی الارض ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اسے فساد فی الارض ماننے کو تیار نہیں۔ جس سورہ مائدہ کی وہ آیت کوٹ کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، بے شک جو لوگ محاذرائی کرتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، یا زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان یقتلوا، ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، یا او یسلبوا، یا انہیں صلیب پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف سمتوں سے، الٹا ہاتھ کاٹ دیا جائے، سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے، یا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے، الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے، اور یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر اصل بات کیا ہے؟ ہمارے لیے مکمل دین قرآن نہیں ہے، ہمارے لیے مکمل دین قرآن اور سنت دونوں ہیں، ساتھ حدیث کی بھی اہمیت ہے، ہم حدیث کی بھی حجت اس کو مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے میں نے آپ کو کئی واقعات سنائے تھے، آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ لیجئے، مسند واقعات ہیں، کہ آپ رحمت للعالمین تھے اور اکثر آپ کی مزاج میں لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا اس کی اولین ترجیح ہوتی تھی، لیکن گستاخ رسول کو آپ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ گستاخ رسول کے حوالے سے آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کون ہے جسے قتل کرتا ہے، کوئی ایک نہیں دسیوں واقعات، اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے۔ کعب بن اشرف کے لیے آپ نے خود کہا کون ہے جو اس سے نپٹتا ہے، محمد بن مسلمہ نے کہا میں یہ کام کروں گا، اور اس کے بعد رات میں گئے ہیں، اس کو دھوکے سے اس کو بلایا ہے قلعے سے باہر اور جہنم واصل کیا ہے۔ ابو اختل کے بارے میں کہا کون اس کی خبر لیتا ہے، اس کو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر وہاں پر اس کو مارا ہے، وہ خانہ کعبہ کے جہاں پر کسی کا بھی خون کرنا منع ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے وہ جگہ فتح مکہ کے دن حلال کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں، اور اگر کوئی گستاخ رسول کا قاتل آپ کے پاس لایا گیا ہے تو آپ نے کہا کوئی قصاص نہیں ہے، اس نے بالکل صحیح کام کیا ہے۔ ایک صحابی کی آپ نے تعریف کی کہ انہوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ تو ہمارے لیے صرف قرآن مجید سے دلیل کافی نہیں ہے، قرآن مجید پلس اللہ کے رسول کے ارشادات، اللہ کے رسول کی احادیث، وہ بھی ہیں۔ پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قانون غیر مسلموں کے خلاف ہے، حالانکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی اس قانون کے تحت 216 مسلمان قید ہیں، 216 مسلمانوں نے گستاخی کی، 167 عیسائی ہیں، تو اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں، بعض رسالوں میں آئے ہیں کہ جب سے قانون بنا اس وقت سے اب تک کتنے مقدمے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو زیادہ مقدمے رجسٹرڈ ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس کا تعلق کسی غیر مسلم سے نہیں ہے، نہ اس میں لکھا ہوا ہے پورے ضابطے میں کہ یہ غیر مسلموں کے لیے قانون ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ حرکت کرے گا گستاخی کی، تو اس کو بھی سزائے موت ملے گی، جیسے کہ یوسف قذار تھا، زید حامد جس کا خلیفہ تھا، اس نے گستاخی کی تھی، اس کو بھی سیشن جو ہے وہ جج نے اس کو سزا دی تھی موت کی، اور ابھی اس نے اپیل کی ہوئی تھی اگلی کورٹ میں، لیکن جیل میں ایک قیدی کی جو بھی ایمان جذبہ تھا وہ اس قدر مشتعل ہوا، اس نے اس کو قید کے دوران ہی اس نے اس کو جہنم حاصل کر دیا. ظاہری بات ہے کہ جس ملک میں عدالتیں فیصلہ کرنے میں بہت وقت لیں گی تو وہاں پر پھر جذبات وہ لبریز ہو جاتے ہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قانون غیر مسلموں کے خلاف نہیں ہے، یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے. چوتھی بات کہی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اس کی تو ہم بھی حفاظت چاہتے ہیں، ہم بھی اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. اصل میں اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، یہ انتہائی بودی دلیل ہے. غلط استعمال کرنے والی پولیس ہے، اس کے خلاف کارروائی کرو. یا معاشرے کے ایسے جاگیردار اور وڈیرے ہیں، باثر لوگ ہیں، اور وہ کس قانون کو غلط استعمال نہیں کرتے. کتنے بیچارے جیل کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف FIR کٹی ہوئی ہیں، بلا وجہ کٹی ہوئی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ پولیس کو رشوت نہیں دیتے تو پولیس ان کے خلاف کیس بنا دیتی ہے. کوئی ایسا ایک قانون ہے؟ انہی قوانین کے تحت پولیس FIR کاٹتی ہے، انہی قوانین کے تحت. تو پھر تو سارے قانون ختم کر دیے جائیں، آخر سارے کا سارا غصہ اسی قانون کے اوپر کیوں ہے؟ اور اگر قانون کا غلط استعمال آسیہ کے خلاف ہوا ہے تو بہت سے لوگ بےچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، گورنر پنجاب وہاں کیوں نہیں جاتے تھے، ان کے جا کے مدد کیوں نہیں کرتے تھے؟ لیکن یہ ہے کہ پوپ صاحب نے فوراً بیان دیا کہ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے، پاکستان کی سیشن کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، اور اس پوپ کو خوش کرنے کے لیے فوراً جا کر پہنچ گئے جیل میں اس آسیہ کے پاس. مزید یہ ہے کہ یہ بات تو میں نے عرض کر دی، آج کل یہ باتیں بہت کہی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچرا بڑیا ڈالتی تھی اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا، آپ نے یہ معافی دی، یہ معافی دی، یہ معافی دی، واقعات بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سختی بھی ہے، معافی کا حکم بھی ہے، اور ساتھ یہ کہ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے قاتلوں سے بدلہ لینے میں زندگی ہے. نہیں بدلہ دو گے قاتلوں کو، چھوڑ دو گے ایسے ہی وہ اور جری ہوں گے. لہذا ایک قاتل کو سب کے سامنے لٹکاؤ تاکہ اس کے بعد دوسروں کو عبرت ہو جائے، دوسرے دوسروں کی جانوں سے نہ کھیلے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے، نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی ہو بل عذاب العلیم، لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. جہاں یہ حکم ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، وہاں اسی قرآن میں ہے بجزا السیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے. یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے کہ کہاں معاف کرنا ہے، کہاں پہ سزا دینی ہے. توہین رسالت کے حوالے سے کوئی معافی نہیں. اللہ کے رسول نے قطعاً اس حوالے سے فتح مکہ کے دن 2000 افراد کو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ جنہوں نے توہین میری کی ہے ان کے لیے معافی نہیں ہے. 8 افراد ہیں، نام لے کر کہا کہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے ہو وہاں بھی مت چھوڑو، وہاں بھی مار دو. اتنے واضح الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں، ہر سیرت کی کتاب میں یہ واقعات موجود ہیں. اس حوالے سے اب اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے، گورنر پنجاب ان کا قتل صحیح تھا کہ نہیں تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. گورنر پنجاب کے قتل کے اصل ذمہ دار ہماری حکومت. گورنر پنجاب نے بہت بڑا جرم کیا تھا کہ اپنے ملک کی عدالت کے فیصلے کی توہین کی. سیشن جج نے ایک فیصلہ دیا ہے، لہذا انتظار کرنا چاہیے تھا، اپیل کی جاتی ہائی کورٹ میں، اس کے بعد اپیل کی جاتی سپریم کورٹ میں، اس کے بعد صدر سے کوئی معافی کے لیے درخواست دینے کا مرحلہ آتا. لیکن یہ ہے کہ فوراً جا کر کہا یہ فیصلہ غلط ہے، قانون کالا ہے معاذ اللہ، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لے لیتی تو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیتے. حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اتنی بڑی توہین عدالت ہوئی، اور ایک جذباتی مسئلے کے حوالے سے عوام کے جذبات کو مشتعل کیا کالا قانون کا. ظاہری بات ہے اگر مارنے والا فتویٰ لینا آتا ہے کسی مفتی سے تو کوئی مفتی فتویٰ نہ دیتا قتل کا، کوئی مفتی یہ نہ کہتا کہ جا کے مار دو، قانون کو اپنے ہاتھ میں دو. لیکن یہ کہ جب یہ کام ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اصل قصور حکومت کا ہے، نہ کہ اس شخص کا ہے. اگر ملک میں فوری طور پر جرائم کے اوپر ایکشن لیے جائے، سستا انصاف ملے، فوری انصاف ملے، تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن اگر فوری طور پر فیصلے نہیں ہوں گے صحیح، قانون اپنا صحیح کردار ادا نہیں کرے گا، تو اس کے بعد اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ پھر یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں فتویٰ دیا ہے علماء نے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول بھی ایسے لوگ جو فاسق اور فاجر ہوتے تھے اور بد کردار ہوتے تھے یا منافق ہوتے تھے، آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ متفقہ فتویٰ ہے علماء کرام کا، اجماع ہے اس کے اوپر کہ جو شخص بھی فاسقانہ کردار کا حامل ہو تو کبھی بھی ایسے شخص کا جنازہ کوئی بھی عالم یا کوئی بھی جو معتبر شخصیت ہے وہ نہ پڑھائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور وہ بھی اس قسم کے غلط کاموں سے بچے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، ہمارا جنازہ بھی کوئی نیک شخصیت نہیں پڑھائے گی اور کوئی عام آدمی اسی کو پڑھانا پڑے گا۔ تو علماء نے وہ کام کیا ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا جرم ہے، اسی طرح سے کسی گستاخ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اس نے جا کے محبت کا اظہار کیا ہے گستاخ کے ساتھ، اور اس گستاخ کو ہمارے ملک کی عدالت نے گستاخ قرار دیا ہے، اس نے کئی فورمز کے اوپر اپنی اس گستاخی کو تسلیم کیا ہے، اور آپ اس کے پاس چلے گئے اسے اظہار محبت کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ایک فیصلے ہیں، کوشش امریکہ کی اور ہمارے دشمنوں کی بڑی شدت کے ساتھ ہے کہ کسی طرح سے اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور یہاں پر لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ تو لہذا شیعوں کو مشتعل کیا گیا، ان کے جلوس میں انتہائی فاسدی اقدامات کے باوجود پچھلے سال کتنا بڑا ایک دھماکہ ہوا، اسی طریقے پر شارہ فیصل پر ان کی بس کو بم سے اڑایا گیا، اور جب زخمی پہنچے جنا اسپتال تو وہاں بھی ایک بم بلاسٹ کیا گیا تاکہ وہ مشتعل ہوں اور شیعہ سنی فساد شروع ہو جائے۔ پھر انہوں نے دیوبندی بریلوی جھگڑے کرانے کی کوشش کی اور مزارات کے اوپر بم بلاسٹ ہوئے تاکہ اس کی وجہ سے دیوبندی بریلوی کو جھگڑا شروع ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ گئے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، لہذا ان کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور یہ جو انہوں نے ایشو کھڑا کیا ہے، یہ الٹا ان کے اوپر پڑ گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس توہین رسالت والے ایشو کی وجہ سے قریب آ گئے ہیں تمام مکاتب فکر، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے سب کا اتفاق ہے، اور انشاءاللہ پرسوں کراچی میں ایک ریلی کا اہتمام ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء وہ سب کے سب جمع ہیں، سب مل کر اپیل کر رہے ہیں کہ اس ریلی کو کامیاب بنایا جائے۔ 2:30 بجے اس ریلی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ نمائش چرنگی سے، اور اس کے بعد یہ ریلی جائے گی تبت سینٹر تک، اور وہاں پر جتنے بھی ہمارے مذہبی جماعتوں کے دینی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ سب کے سب اس ریلی سے خطاب کریں گے۔ آپ سب بھی اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا ثبوت دیں اور آپ سب کے سب بھی اس ریلی کے اندر شرکت کریں، 2:30 بجے پہنچ جائیں نمائش چرنگی پر، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے انشاءاللہ تبت سینٹر تک جائیں گے تاکہ پیغام مل جائے ہمارے دشمنوں کو کہ اللہ کے رسول کی محبت کے حوالے سے یہ قوم متحد ہے، اور اس قوم کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا تو یہ قوم اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی۔ سلمان تاثیر صاحب کے قتل سے کم از کم اس ملک میں جو بھی انگریزوں کے ایجنٹ ہیں ان کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایشو یہ مسلمانوں کے حوالے سے کتنا جذباتی ایشو ہے، لہذا امید ہے کہ اب مزید اس قسم کی حرکت ان میں سے کوئی نہیں کرے گا، اور کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جیسا اس کا ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔